سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی, اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ خاص یہ ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کا راستہ اپنے خاص مقبولین کے ذریعے جاری رکھا ہے, قیامت تک رہے گا. نور ہدایت کا ذریعہ اللہ والے ہیں, نور نبوت کا, نور ہدایت کا, قیامت تک انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ. تو بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس زمانے میں پہلے جیسے اولیاء نہ رہے, تو یہ ان کی بھول ہے, غلط فہمی ہے, لا علمی ہے یا جہالت ہے, جو بھی کہیے, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا یہ راستہ جاری رکھا ہے. اور بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہمارے آج کے اکابر پہلے کے بہت سے اکابر سے بھی آگے بڑھ گئے, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی, اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کا قرب موقوف ہے تقوی پر. كما قال تعالی ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ولی نہیں مگر وہ متقی لوگ, جو گناہوں سے پرہیز رکھتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے المتقی من یتقی الشبہات, جو اعلیٰ درجے کے اولیاء ہیں, سابقون بالخیرات ہیں, وہ عبادات بھی کرتے ہیں, گناہوں کے شبہ سے بھی بچتے ہیں, شبہ گناہ سے بھی بچتے ہیں, اور عبادات اپنی جگہ ہیں کہ عبادات سے نافلہ بھی ان کی ہوتی ہیں, لیکن ایک بڑی عبادت جو نظر نہیں آتی وہ دل کی عبادت ہے. دل سے خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, چمٹے رہتے ہیں, یہ عبادت نظر نہیں آتی لیکن سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا خاص تعلق کہ ایک لمحہ بھی خدا تعالیٰ سے غفلت نہ ہو, دوری نہ ہو, ہر وقت حضوری رہے, یہ عبادت سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. تو آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے دل کے معاملے میں ہر وقت خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور ان کا غم یہی ہوتا ہے کہ وہ راضی ہیں مجھ سے, خفا تو نہیں ہے, یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. ہر وقت اس فکر اور جستجو میں رہتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم سے ایک لمحہ بھی ناراض نہ ہو, بلکہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین, ایسا صدق, ایسا مقام عطا فرمائے. اور پھر ایسے حضرات کے پاس بیٹھنا, ان سے تعلق رکھنا, ان کی صحبت اٹھانا, یا ان سے ایسا تعلق اصلاح کر رکھنا, تو اس طرح سے ایک ولی کئی کئی ولی بنا دیتا ہے. ولی صرف ولی نہیں ہوتا بلکہ ولی ساز بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا استفادے کی توفیق نصیب فرمائے.
چلتا ہے آج بھی.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اللہ کا راستہ آسان ہے مشکل نہیں ہے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جہاں تک سمجھ میں آئی یا تو کیفیات کے منتظر رہتے ہیں یا ثمرات کے منتظر رہتے ہیں یا کوئی کرامات کے منتظر رہتے ہیں یا کوئی کامیابیوں سرفرازیوں کے منتظر رہتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ شریعت سراسر صبر ہی کا نام ہے حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بات جس کا میں مفہوم خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت نام ہی صبر کا ہے عبادات ہوں یا گناہ سے پرہیز کا معاملہ ہو گناہ سے بچنا ہو گناہ سے بچنے میں تو ہے ہی صبر لیکن طاعات میں بھی صبر ہے کہ اپنے نفس کو پابند کرنا کیونکہ طاعات میں نفس کو پابند کرنا پڑتا ہے اللہ کی شریعت پر چلنے کے لیے نفس کو پابند کرنا پڑتا ہے نفس مچلتا ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے پکڑ پکڑ کے لانا ہے اللہ کے حضور نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو قیود شروع ہو جاتی ہیں قید شروع ہو جاتی ہے ہلنا نہیں ہے بولنا نہیں ہے ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے قیام سکون سے کرنا ہے ہاتھ ایسے باندھنے ہیں نظر یہاں رکھنی ہے سب حدود و قیود ہیں قید ہی قید ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی سراسر قید ہے سراسر بندگی ہے سراسر غلامی ہے ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے اگر اپنی مرضی چلائیں گے تو منہ کی کھائیں گے مرضی چلائیں گے تو منہ کی کھائیں گے خدا تعالیٰ سے جو اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا یعنی ہماری فرما برداری سے اعراض کیا ادھر ادھر بھاگا نفس و شیطان کے راستے پر چلا اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا چین نہیں ملے گا اور چین ملے گا تو کس کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ پھولپوری رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے تھے کہ خبردار کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر سن لو کہ صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملے گا اب مصیبت یہ ہے کہ ادھر نفس کھڑا ہے ادھر شیطان کھڑا ہے دو دشمن ساتھ بھی لگا دیے ایک چیز کا پابند کر دیا ساتھ میں دو دشمن بھی لگا دیے اب یہی ایک خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ حکمت ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم نفس و شیطان کے ہو کہ ہمارے ہو تو کام تو سراسر کرنا ہی یہی ہے کہ صبر کرنا ہے اپنے نفس کو راضی کرنا ہے طاعات پر اور گناہ سے پرہیز پر گناہ سے بھی جو ہے صبر کرنا ہے گناہ کے تقاضا آئے اس پر صبر کرنا ہے عمل نہیں کرنا ہے تو شریعت سراسر صبر کا نام ہے جب صبر کا نام ہے تو پھر کیفیات کا اور ثمرات کا انتظار کیسا کامیابیوں کا انتظار کیسا ہمارے حضرت رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میری مراد ہے اگر ان کی مراد ہے اگر میری یہ نام مرادیاں ان کی مراد ہے اگر میری یہ نام مرادیاں کیا ہے اس کا ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں ہمیں چاہیے یہ اور فرمایا کہ کون کہتا ہے با مرادی کا عجیب شعر ہے سبحان اللہ بڑا تسلی ہوتی ہے کون کہتا ہے با مرادی کا عشق ہے نام نامرادی کا اپنی خواہش کے پورا ہونے کا نام عشق نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا نام شریعت نہیں ہے غلامی نہیں ہے بندگی نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کو توڑنا بندگی ہے اپنی خواہشات کو توڑنا غلامی ہے اپنی خواہشات کو توڑنے کا نام شریعت ہے اپنی خواہشات کو توڑنے کا نام وفاداری ہے تو یہ ہے صبر سراسر صبر ہی صبر کرنا ہے پھر طاعت کے ثمرات اور کیفیات اور کامیابیوں کا انتظار کرنا تو حماقت ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی خود اپنی رحمت سے کوئی کیفیات ایسی دے دیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ چیز وہابی ہے، قصبی نہیں ہے، کما کر نہیں حاصل ہو سکتی، اپنے مجاہدے سے اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ بھی فرمایا حکیم الامت نے کہ کیفیات مثل مہمان کے ہیں، جیسے مہمان کبھی آ جاتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ مثل مہمان کے ہیں. تو اور دوسرے یہ کہ فرمایا کہ کیفیات محمود تو ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں. اچھی بات ہے، دل کو بھی بشاشت ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے، لیکن اگر نہ آئے ساری عمر بھی کیفیات محمودہ حاصل نہ ہو، لیکن شریعت پر عمل ہے اور گناہوں سے پرہیز ہے اور خطاؤں پر استغفار ہے اور کسی شیخ کامل سے یا اس کے اجازت یافتہ اس کے غلام سے صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مخلصانہ تعلق ہے، پابندی کے ساتھ تعلق ہے، تو کچھ فکر کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور منزل مراد پہ اللہ تعالی ہمیں پہنچا دیں گے. ہم پہنچیں گے تو صحیح، لیکن پہنچائیں گے وہ. حکیم الامت رحمہ اللہ کو حافظ عبدالولی بہرائچی رحمہ اللہ نے لکھا، جب انتقال کا وقت قریب آنے لگا کہ میرا کیا حال ہوگا، تو حکیم الامت نے فرمایا یہ بات کہ بھئی اچھا ہی حال ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں صدق دل کے ساتھ، تو اگر عمر بھر بھی ناکام ہوتے رہے ہیں، لیکن آخر وقت میں خدا تعالیٰ اپنی محبت کو غالب کر کے ہی اٹھاتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کی رحمت بے بہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. سوچئے تو صحیح کہ کتنے بڑے بڑے فرعون، کتنے بڑے بڑے سرکشوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تو ہماری یقیناً ہم خدا کے ہاں مقبول ہیں، یقیناً ہم خدا تعالیٰ کے ہاں، خدا تعالیٰ کی رحمت ہم پر متوجہ ہیں، خدا تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، جو ہمیں سب سے بڑی دولت ایمان مفت میں عطا کر دی. سوچے تو صحیح کہ خدا تعالیٰ کی ہم پر روز ازل سے کتنی مہربانی چل رہی ہے، کتنی مہربانی چل رہی ہے کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، مسلمان بنایا. تو یہ بڑی دولت ہے، ان نعمتوں کو سوچنا چاہیے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے خاتمہ ایمان پر حاصل کرنے کا یہ نسخہ بھی بیان فرمایا ہے، موجودہ ایمان پر روزانہ شکر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ آپ کی کتنی مہربانی ہے کہ جانور نہ بنایا، انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی ہم کو ایمان والا مسلمان بنایا. تو یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. تو فرمایا کہ روزانہ ایمان پر شکر کرنے سے ایمان میں ترقی ہوگی. لئن شکرتم لازیدنکم، یہ ایک نسخہ ہی ہم پکڑ لیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ تعالی، کہ خدا تعالی ضرور بے ضرور اپنا تعلق کو غالب کر کے پھر دنیا سے اٹھائیں گے. دیکھتے ہیں کہ عمر بھر بھی بےچارہ گرتا پڑتا رہا ہے، ہماری خاطر شرمندہ بھی رہتا ہے، نادم بھی رہتا ہے، فکر میں بھی رہتا ہے، کاوش میں بھی رہتا ہے، اداس بھی ہو جاتا ہے، غمگین بھی ہو جاتا ہے کہ چلے تھے ہم اللہ آپ کو پانے کے لیے، لیکن گر گر پڑتے ہیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. تو کیا فکر ہے، میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان کہیں جا رہا ہے تو راستے میں اگر گر گیا تو گر کر اٹھا، کپڑے جھاڑ کر پھر چلنے لگا، تو جب گر جاتا ہے تو واپس اپنے چلنے جہاں سے وہ چلا تھا وہاں نہیں پہنچ جاتا. جیسے کہ وہ بچوں کا گیم ہوتا ہے کہ وہ اس میں نمبر ڈالو ڈائس میں، اور وہ اوپر ایک نمبر پہ ایسا پہنچا کہ وہ اس کو پھسلنی نے نیچے پھسلا دیا، جہاں تک چلا تھا واپس زیرو پوائنٹ پہ آ گیا. ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ وہیں سے چلتا ہے، جہاں گرتا ہے وہاں سے پھر اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. تو سفر اس کا طے ہو رہا ہے، مسلسل طے ہو رہا ہے، اسی کو سلوک کہتے ہیں تصوف میں، اللہ کا راستہ چلنا، یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے کہ گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. یعنی جو لوازم ہیں اٹھ کر چلنے کے اور اللہ کی طرف جانے کے، کہ خطا ہو گئی تو خوب توبہ استغفار سے تلافی کر لی، معافی مانگ لی، اور پھر چلنا جو ہے اس کی تلافی ہے. ایک تو معافی ہے، ایک تلافی ہے کہ اگر استغفار کر لیا تو اس کے پچھلا گناہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اپنی رحمت سے، اور تلافی کیا ہے کہ اس نے پھر چلنا شروع کر دیا، وہیں پر بیٹھ نہیں گیا، وہیں بیٹھے بیٹھے نہیں مایوس ہو گیا، رونا شروع نہیں کر دیا، بلکہ رویا بھی اور دھویا بھی، رویا اور دھویا اور اٹھ کر چلنا شروع کر دیا. تو یہ اٹھ کر چلنا جو ہے اس کی تلافی ہے کہ ہم نے جو کوتاہی ہم سے ہو گئی تھی، اب ہم دوبارہ چلنے نئی ہمت کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ، نئی امیدوں کے ساتھ، کروڑوں رحمتوں کی امید کے ساتھ ہم پھر چلنا شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس، ہاں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ تاریکی کی طرف مت جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں امید کے کروڑوں سورج روشن ہیں، مایوس ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اعتدال کے ساتھ اپنی عبادات کو جاری رکھے، اور اعتدال کے ساتھ جو ہے اپنی طاعات کو اور ذکر و اشغال کو جاری رکھے، اور البتہ گناہوں سے سختی سے پرہیز کرے۔ عبادات میں وہ سختی نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیٹ کر نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح سے مختصر سی پڑھ لے، اور جو بیمار ہے تو سنت نہیں پڑھ سکتا، ایسی بیماری آ جاتی ہے تو سنت بھی موقوف کر دی جاتی ہے، فرائض اور واجب سے کام چلا لو۔ اسی طرح وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرے، ہے نا، تو یہ سب عبادات کے اندر کتنی گنجائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اپنے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے کتنی گنجائش دی ہے، لیکن گناہوں کے اندر جو ہے سختی سے اجتناب مطلوب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ نفس پر تو بھاری ہوتا ہے، گناہ نہ کرنا مشقت آتی ہے، گناہ سے بچنے میں زبان روکنے میں مشقت آتی ہے، آنکھ اٹھانے میں مشقت آتی ہے، آنکھ کو جھکانے میں، آنکھ جھکانے میں مشقت آتی ہے، اسی طرح اور گناہوں سے بچنے میں نفس پر مشقت آتی ہے، لیکن کوئی جسمانی مشقت نہیں، کوئی مالی مشقت نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ انتہائی آسان بنایا ہے گناہ سے بچنے والا، اپنے قرب کو حاصل کرنے والا، کہ گناہ سے بچ جاؤ ہمارا قرب اعظم تم کو نصیب ہوگا۔ اب جو ظالم یہ بھی نہ کرے کہ کام نہ کرے اور مزدوری لے لے، تو پھر اس سے بڑا ظلم کرنے والا کون ہوگا۔ قرآن پاک میں یہی تین درجے ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ منہم من ظلم نفسہ، کہ تین قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان تو ہے لیکن اپنی جانوں پر گناہ کر کے بہت ظلم کر لیا، اور ومنہم مقتصد، کہ وہ ایسے بھی ہیں جو درمیان میں چل رہے ہیں، کہ تھوڑی عبادات ہیں اور گناہ سے بچ رہے ہیں لیکن گر پڑتے ہیں، اور ایک سابقون بالخیرات ہیں، کہ وہ عبادات نافلہ بھی خوب کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی خوب کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی خوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سابقون بالخیرات بھی بنا دے، لیکن اگر ہم نفلی عبادات نہ بھی کر سکے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ تو ایسے نفسیات کے ماہر بھی تھے کہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، کوئی باپ اپنے بچے سے اس کے تحمل سے زیادہ مشقت لینا پسند نہیں کرتا، کوئی ماں باپ جو شفیق ہوں، رحم دل ہوں، ماں باپ کہلانے کے لائق ہوں، بعض ماں باپ بالکل جلاد قسم کے ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہی کیا ہے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت روک ٹوک، ہر وقت اس غصے میں تیور جو ہے چڑھے ہوئے، اس کو دیکھا اس کو ڈانٹ دیا، اس کو دیکھا اس سے کچھ کہہ دیا، بیوی ہو جو جی چاہے کہہ دیا، معلوم ہی نہیں کہ اس کے دل پہ کیا گزر گئی، کٹ کے دل رہ گیا اس کا۔ لیکن اب ایسے بھی جلاد لوگ ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو ماں باپ شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں، پیار والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، نرمی والے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے اپنے بچے کے تحمل سے زیادہ مشقت اس کو دینا پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہیں، ہاں، تو وہ کیسے بندے کے اوپر مشقت دیکھنا پسند کریں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے حقیقت میں شریعت کے اندر کوئی حکم ایسا نازل نہیں فرمایا جو بندے کے تحمل سے زیادہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ گناہ سے بچنا تو اس کا معاملہ ہے وفاداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، کہ جو وفادار ہوگا وہ اپنے نفس کو کی قربانی دے دے گا، اپنے خواہشات کی قربانی دے دے گا، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، اور ہم ایسی خوشی کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، مر بھی جائیں گے لیکن یہ کام ہم نہیں کریں گے، اپنے مالک کو ہم راضی رکھیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ تو یہ سراسر صبر ہی صبر ہے. لہذا بہت سے لوگ اس راستے میں پریشان ہو جاتے ہیں. اب بار بار بتایا جاتا ہے کہ بھئی اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اگر معاملات پورے نہیں ہو رہے تو تھوڑے بہت کر لیے جائیں, پابندی کی تھوڑی کر لی جائیں. پابندی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بعض لوگوں کو معاملات پورا کرنا مشکل ہوتا ہے. اتنے مختصر مختصر معاملات ہیں وہ بھی پورا کرنا مشکل ہوتا ہے, خصوصاً خواتین کو, کیونکہ وہ دیگر خانگی امور میں بھی ان کی ذمہ داری ہے, شوہر کی خدمت بھی ہے, بچوں کی دیکھ بھال بھی ہے, اور کھانا پکانا, صفائی وغیرہ, سارا گھر کا نظام ان کے ذمہ ہوتا ہے. تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. مصروفیت ہے, مشغولیت ہے, تھکن ہے, نیند کی کمی ہے, ہر جگہ گنجائش ہی گنجائش ہے. فرمایا میرے مرشد رحمہ اللہ نے کہ اگر 100 مرتبہ نہ کر سکو تو بھائی 70 مرتبہ کر لو, 70 نہ کر سکے تم 33 دفعہ کر لو, 33 دفعہ بھی نہیں ہو سکے تو تم 10 ہی مرتبہ کر لو. پھر ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر 10 مرتبہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 ہی مرتبہ کر لو, 3 نہیں کر سکتے تو پھر 1 ہی دفعہ کر لو. کرو تو ضرور, لیکن تعداد کم ہو جائے, لیکن ناغا نہ کرو, ناغا نہ کرو. اور جب 1 دفعہ بیٹھو گے کہ بھئی چلو لاؤ 1 دفعہ کر لیتے ہیں, تو کون ایسا ظالم ہے جو 10, 20, 30 مرتبہ نہ کرے. خود ہی توفیق بھی ہو جائے گی, ہمت بھی ہو جائے گی, اور خدا تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا کہ میرا بندہ سینکڑوں مشغولیات میں, تھکن میں, نیند کی کمی میں, مصروفیات میں, بھاگ دوڑ میں مجھے بھولتا نہیں ہے, بھولتا نہیں ہے مجھے, پھر بھی بیٹھ جاتا ہے, پھر ٹک جاتا ہے. تو کس قدر ان کو پیار آئے گا. تو اسی طرح سے وہ تلاوت قرآن پاک ہے, کچھ نہ کچھ توفیق اس کی ہو جانی چاہیے. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے, ایک کلام الہی خدا تعالیٰ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے, اس کے بعد یہ مناجات مقبول جو دعائیں ہیں, خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونا, مانگنا, ان کے دربار میں ہاتھ پھیلانا, بھیک مانگنا ان سے, یہ ان کو بھی محبوب ہے. حدیث پاک میں ہے, من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ سے ناراض ہوتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں. ایسے پیارے ہیں ہمارے اللہ, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سے مانگو. خود فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, مانگو مجھ سے, میں دوں گا, قبول کروں گا, تم کو دوں گا. اتنے پیارے ہیں اللہ, پھر ہم نہ مانگیں تو پھر کیسا بڑا ظلم ہے. اس لیے مناجات مقبول جو دعائیں ہیں, خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایک شرف بھی ہے, اور اپنی حاجات کے پورا کرانے کا یقینی مرکز ہے. یقینی مرکز, ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے, کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی, ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا. تو یہ مناجات مقبول ایسی شیریں دولت ہے, خدا تعالی سے ہم کرامی کا. ہمارے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے, از دعا نبوت مراد عاشقاں, جو سخن گفتن بآں شیری دہاں, کہ اللہ کے جو عاشقین ہیں, جن کو اللہ کی طلب ہے, طالبین اور عاشقین, اللہ کے طالبین, اللہ کے عاشقین, دعا سے ان کی مراد حقیقت میں ہے, وہ مراد بر آنا نہیں ہوتی. حقیقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو سخن گفتن بآں شیریں دہاں, اس شیریں دہن سے ہم کرانے کلامی کا شرف حاصل کرنا, یہ ان کی تو عاشقین کی تو مراد یہ ہوتی ہے. ساتھ میں ان کا کام بھی جب چاہے وہ بنا بھی دیتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے. اللہ اکبر, کیا مقام ہے ان کا, کیا عشق ہے کہ ساری ضرورتیں, ساری چیزیں ثانوی درجے میں ہو گئیں. خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونا, ان کا قرب حاصل کرنا سب سے بڑی دولت ہو گئی. کہ امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے کہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ احکم الحاکمین سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں شرف حاصل ہو رہا ہے, اللہ کے دربار میں, احکم الحاکمین کے دربار میں ہم کلامی کا. تو فرمایا کہ جو سخن گفتن بآں شیریں دہاں, کہ سوائے اس کے اس سے بڑی ہمیں کیا دولت ملے کہ ہم خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوں. تو اگر امید بر آئی تو ہو سکتا ہے کہ مراد پوری ہو گئی, چلو چھوڑ چھاڑ ہم چلے گئے. غالب کا جو قصہ ہے حضرت نے ہمارے سنایا کہ بھئی ایک مرتبہ جو ہے وہ فاقہ مستی ہو گئی, اس کو بہت فاقہ ہو گیا اور کہیں سے کوئی ہدیہ ودیہ تحفہ نہیں آ رہا تھا, تنگی ہو گئی. کاروبار تو ہوتا نہیں ہے شاعروں کا, شعر و شاعری پہ ہی ان کا گزارا ہوتا ہے, کوئی دے جاتا ہے دے جاتا ہے, نہیں تو بیٹھے ہیں. تو بہت فاقے ہو گئے, تو بہت پریشان ہوا. شاید کسی نے اس کو مشورہ دیا یا دل میں خدا تعالی نے اس کے ڈال دیا کہ بھائی چلو اللہ کے دربار میں چلتے ہیں, بہت ہم نے ادھر ادھر کر لیا, چلو اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو غسل وضو وغیرہ کر کے پہنچا مسجد میں اور ظہر کی سنتیں پڑی تھیں کہ کوئی شخص آیا اور کوئی موٹا سا ہدیہ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے چلا گیا, تو بس اس نے وہ اسی وقت اٹھا اور جوتے جھاڑ کر جو ہے وہ باہر چلنے لگا. کسی نے کہا کہ بھائی یہ سنتیں پڑھی ہیں, فرض تو پڑھتے جاؤ. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ فرض پڑھ کے کیا کروں, میرا تو کام سنت ہی سے چل گیا. تو یہ جو بات ہے تو ایسا نہ ہونا چاہیے, کہ عاشقوں کا کام نہیں ہے, طالبین حق کا کام نہیں ہے, وفاداروں کا کام نہیں ہے. تمام عمر تڑپنا ہے موج مزدر کو کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو. اور وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, تمام عمر صبر ہی صبر کرنا ہے, تمام عمر ان کی غلامی کے طوق میں بندھے رہنا ہے, قید میں بندھے رہنا ہے, اپنے نفس کو اپنے ہاتھ پاؤں کو اور اپنے قلب جان کو پابند بنانا ہے, صبر کرنا ہے, سراپا صبر بننا ہے, آنکھ سے بھی زبان سے بھی ناک سے بھی کان سے بھی ہاتھ پیر سے بھی سراپا صبر بننا ہے, تب انشاءاللہ تعالی منزل مراد کو ضرور پہنچیں گے. اگرچہ گرتے پڑتے بھی رہے, اگرچہ جو ہے وہ ناکام بھی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو کوشش تو بہرحال عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. جوڑتے رہنا ہمارا کام ہے, توڑنا کام نہیں ہے. ٹوٹ سکتا ہے لیکن ہم توڑے نہیں, رشتہ قائم رکھیں, جوڑتے رہیں. ٹوٹ گیا پھر جوڑ لیں, پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑ لیں. تو ایک دن انشاءاللہ تعالی جو ہے ہمیں اللہ تعالی اپنی محبت غالب کر کے ہی انشاءاللہ تعالی اور دنیا سے اٹھائیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالی بہت پہلے, مرنے سے بہت پہلے پہلے اپنی محبت کو غالب فرما دیں, تاکہ ان کی محبت میں جو جینے اور مرنے کا مزہ ہے ذرا ہم وہ بھی تو چکھ لیں. تبھی تو پتہ چلے گا جو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقہ آید, ہمی بینم کہ جنت بر زمین از آسماں آید. ہمارے حضرتی کا شعر فارسی, کہ ویسے تو یہ شیخ کی صحبت کے لیے ہے کہ شیخ کامل کی صحبت میں یہ مزہ ہے کہ اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے, دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے. تو شیخ کے پاس رہ کر جنت کا مزہ آتا ہے, لیکن قلب سلیم تو ہو, پہلے قلب بنا ہوا ہو. جب قلب بنا ہوا ہو, قلب سلیم ہو, تب اس کو جنت کا لطف آئے گا, تب پتہ چلے گا. معرفت ہو شیخ کی, شیخ بھی عارف ہو, عارف باللہ ہو, اور مرید بھی معرفت رکھتا ہو شیخ کی, قربت ایسی ہو کہ اس کو پہچان پیدا ہو گئی ہو, مرشد کی اخلاق کی, خوش اخلاقی کی, خوش کرداری کی, خوش گفتاری کی, تو پھر تب مزہ ہے مرشد کے پاس رہنے کا, تب جنت کا مزہ ہے مرشد کے صحبت میں رہنے کا. تو خدا تعالیٰ کے کام ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ عمر بھر بھی اگر ثمرات اور کیفیات سے نہ نوازیں, لیکن اگر وہ شریعت اور سنت کے تابع ہیں اور گناہ سے بچتے رہتے ہیں اور صحبت اولیاء کا التزام اور دوام کرتے ہیں اور استغفار و توبہ کرتے رہتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس کی کشتی پار لگے گی جا کے, انشاءاللہ تعالی. چاہے ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی کوئی کیفیات محمودہ یا کوئی ثمرات نظر نہ آئے, کوئی اچھا خواب بھی نظر نہ آئے, لیکن سنت اور شریعت کے تابع ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ منزل مراد تک اس کو پہنچا دے گا. کیونکہ یہ سب کامیابی موقوف نہیں ہے ثمرات اور کیفیات پر, بلکہ در حقیقت جو شروع میں عرض کیا کہ شریعت نام ہے صبر کا. تو اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل کی توفیق دے. یہ صبر جمیل جو ہے یہ ہمیشہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے پاس ماندگان کو کہتے ہیں, لیکن حقیقت صبر جمیل کی یہی ہے کہ اچھی طرح جو ہے صبر، یعنی اس میں شکایت اور واویلا نہ ہو، شکایت اور واویلا نہ ہو، دل میں اعتراضات نہ ہو، عقلی طور پر تسلیم ہو کہ جو بھی حال ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے مولا کی مرضی کے بالکل موافق ہے. ہاں فائز صاحب فرماتے ہیں اس کو کہ وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. تسلیم و رضا، حکیم الامت رحمہ اللہ کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ بات نقل ہمارے حضرت نے فرمائی حضرت شیخ پھلپوری کے حوالے سے غالباً، کہ حکیم الامت سے پوچھا یا مولانا گنگوئی سے پوچھا کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام کیا ہے، فرمایا اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے تسلیم و رضا، کہ ہر حال میں بندہ اللہ سے راضی رہے اور یقین رکھے کہ ہمارا یہ حال چاہے تنگی ہو چاہے فراقی ہو، بیماری ہو صحت ہو، کیسے بھی حالات ہوں، خدا نخواستہ خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو، تو بھی جو ہے ہر حال میں خدا تعالیٰ سے راضی رہنا اور ان کا شکر ادا کرتے رہنا اور صبر کے ساتھ کام لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو صبر کی حقیقت، صبر کی حقیقت ہے اللہ ہمیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور دوسری چیز نعمت جو ہے وہ شکر ہے، شکر بھی ہر وقت ادا کرتے رہنا تاکہ ازدیاد نعمت ہو، ازدیاد محبت الہیہ ہو. شکر کرنے سے نہ صرف نعمت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اللہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ میرا قدر دان ہے، رزق کے بھورے بھورے کی قدر کرتا ہے، اولاد کی نعمت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور بیوی نیک بیوی ہے اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اسی طرح سے کوئی بھی نعمت دیکھتا ہے، اپنے شیخ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ شیخ کا بھی جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ اگر شیخ کی نعمت نہ دیتے تو ہمیں اس نسبت کی خبر بھی نہ ہوتی، دین پر چلنے کی توفیق بھی نہ ہوتی، اور گناہوں سے پرہیز کی توفیق بھی نہ ہوتی. تو ہر نعمت کو دیکھ کر جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ایک تو اس نعمت میں ترقی ہوتی ہے، دوم یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. خدا تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ قدردان ہے، شکر گزار ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بہت بہترین دعا ہے، قرآن پاک میں ہے، تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ شکر پیدا ہوگا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ دو بازو ہیں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مومن کے پاس دو بازو ہیں، یہ جس طرح پرندہ دو بازو سے اڑتا ہے، اگر اس کا ایک بازو کاٹ دو، پر کاٹ دو تو اڑنے کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح سے مومن کے پاس بھی دو بازو ہیں، دو پر ہیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. صبر یہ ہے کہ جہاں بھی گناہ کا تقاضا ہے، دھوکے بازی کا تقاضا ہے، چکر بازی کا تقاضا ہے، ہیرا پھیری کا تقاضا ہے، یا وہ آنکھ غلط جگہ استعمال کرنے کا تقاضا ہے، زبان کو غلط استعمال کا تقاضا ہے، گالی گلوچ ہے، تانا ہے، غیبت ہے، اور طرح طرح کی باتیں تانے دینا اور فضول باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، اسی طرح سے خلاف حقیقت باتیں کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، اور فخر و ریا کی باتیں کرنا، شیخی کرنا، اترانا، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں، حرام ہیں، ان پر صبر کرنا اور جو ہے ہر طرح سے اپنے کو پابند رکھنا، تو یہ صبر ہے. خدا تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور خوب خوب شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس گزارشات کو قبول فرمائے. اصل اس کا مقصود یہی تھا کہ خدا تعالی کے راستے میں پریشانی اور مایوسی اور تشویش یہ پیدا کرنا شیطان کا کام ہے. ہاں شیطان کا کام ہے، جب ایسی کوئی کیفیات اور جب کوئی ایسی پریشانی تشویش وغیرہ گھیرنے لگے، سمجھ لو کہ شیطان آ گیا اپنا بزنس کاروبار چمکانے. ہاں ایک بزرگ نے عجیب شعر ہمارے حضرت نے ان سے نقل فرمایا، بڑی عجیب شعر ہے، فرماتے ہیں کہ جنتیں مل گئیں میری آہوں کی، جنتیں مل گئیں میری آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی جنتیں مل گئیں میری آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی سب گناہوں کی ایسی تیسی ہو گئی جنت مل گئی. اور بعض لوگ اپنے ماضی سے بھی جو ہے پریشان رہتے ہیں کہ بال سفید ہو گئے عمر تو ہماری ختم ہو گئی جوانی ہم نے گناہوں میں لگا دی غفلت میں لگا دی. تو ان کے لیے بھی ہمارے حضرت نے شعر فرمایا ہے کہ نہیں تھے رائے گاں زاہد نہیں تھے رائے گا بڑھاپے کے یہ سجدے بھی نہیں تھے رائے گا زاہد بڑھاپے کے یہ سجدے بھی کہ جنتیں مل گئیں کہ ان کی برکتوں سے مل گئیں جنتیں بھی رندوں کو کہ ان کی برکتوں سے مل گئیں جنت بھی رندوں کو. گناہ گار کرتے رہے ساری عمر جو ہے غفلت میں پڑے رہے گناہ کرتے رہے نافرمانی میں رہے لیکن آخرکار ایک دن خدا تعالیٰ کی ایسی رحمت برسی کہ آنکھوں سے وہ رحمت برسنے لگی آنکھوں سے اس کا اظہار ہو گیا آنسو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے بہنے لگے توبہ کر لی لو بھائی سیدھے جنت میں چلے گئے. کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں صحابہ میں بھی ایسا ہوا کہ کفر پر رہے ساری زندگی اور جیسے ہی ایمان لائے اور پوچھا کہ میں ایمان لاؤں تو کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت. تو فوراً ہی جو ہے کھجور بھی جو توشہ تھا جو کھانے پینے کی چیز تھی وہ بھی پھینک دی کہ اب اس کا کیا کام میرے پاس اب تو جنت یہ سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کھجور وجور سب توشہ پھینک دیا پانی کھجور اور تلوار لے کر گھس گئے اور شہید ہو گئے سیدھے جنت میں چلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یرزقون فیہا بغیر حساب ان کو مردہ مت کہو جو ہمارے راستے میں شہید ہو گئے تو ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ تو رزق دیے جاتے ہیں اپنے رب کی طرف سے. تو یہاں تو دنیاوی کھجور پھینک دی وہاں جنت کی نعمتوں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں کوشش چینی کر رہے ہیں. ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ انتقال کرتا ہے تو قبر اس کی کشادہ کر دی جاتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ اس کا مقام دکھلایا جاتا ہے اور اس کو جنت کی سیر بھی کرائی جاتی ہے کبھی کبھی اور جیسا ان کا مقام اور جیسا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب جنت میں آئے ہو تو اب کچھ کھاتی بھی لو یہاں سے. عجیب عجیب باتیں ہیں بڑوں کی باتیں ہیں بڑے گہرے علوم ہیں ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے. تو یہ سب باتیں ہیں تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. اور انہی بزرگ نے غالباً یہ شعر خواجہ بابا نظم احسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جنتیں مل گئیں میری آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی. اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس کریم مطلق کا آسرا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جب تعلق پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مایوسی کا کوئی کام ہو. خدا تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیے جاتے ہیں تو ایسی امید بن جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس کریم مطلق کا آسرا ہے ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ عجیب گالی دی ہے انہوں نے لیکن کیسی خوبصورت گالی ہے یہ کہ خدا تعالیٰ سے امید و رحمت دلا دی کہ مجھے اس کریم مطلق کا آسرا ہے ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. بازاری زبان استعمال کرو تو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور اگر گاڑے گاڑی بات کرو تو کہتے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. ذرا بازاری بات کرو تو فوراً جو ہے ہاں ہم ایک ہی ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی ہرگز زیبا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود مایوسی سے منع فرمایا ہے بلکہ ڈرایا ہے کہ اگر تم مایوس ہو گئے تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. خبردار ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہرگز ہرگز جو ہے قطع نہ کرنا اللہ کی رحمت کی امید کو. ہم سے بڑی امیدیں رکھو لیکن بس اتنی بات ہے کہ بھائی امید وہی رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ کی بندگی میں طاعت میں کوشش کرتا رہتا ہے. اگرچہ گر جاتا ہے لیکن کوشش کرتا رہتا ہے. جب کوشش کرتا ہے تو کچھ امید بن جاتی ہے. اگر سمندر میں کہیں چھلانگ لگا دی یا سمندر میں گر گیا کسی حادثاتی طور پر تو کوشش تو وہ آدمی کرتا رہتا ہے نا. ہاتھ پاؤں تو چلاتا ہے اور اس کو امید بھی رکھتا ہے کہ کسی طرح ہاتھ پاؤں چلاتا رہوں گا شاید یہ قریبی تختہ ہے اس کو پالوں شاید ساحل تک میں پہنچ پہنچ جاؤں تو تبھی تو امید رکھتا ہے. اگر اپنے آپ کو بالکل ہی چھوڑ دے گا تو یقینی طور پر ڈوبے گا. تو ہم ہاتھ پاؤں چلاتے رہیں, کوشش کرتے رہیں اور خدا تعالیٰ سے توبہ و استغفار کا سہارا لیتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا. خدا تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, نظر نہیں آتے. بس یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ دکھلاتے نہیں ہیں, غیب کا معاملہ ہے, غیب کی قیمت ہے, عالم غیب کی قیمت ہے. اگر دیکھ لیا تو پھر کیا فائدہ. اور قیامت کے دن کافر بھی یہی مطالبہ کریں گے کہ اللہ اب تو ہم نے محشر کو بھی دیکھ لیا, اب تو ہم نے جنت کو بھی دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, اب تو ہم نے دوزخ کو بھی دیکھ لیا, اب ہمارا ایمان کامل ہو گیا, اب آپ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے پھر دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. مگر بھائی وقت تو ختم ہو جائے گا, تو اس لیے ابھی وقت ہے, بہت مہلت ہے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. وہ ابھی گرا نہیں جو اٹھ کر سنبھل گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا راستہ عطا فرمائے اور طریق اکابر پر جینا مرنا نصیب فرمائے, اور مایوسی سے اور پریشانی سے اور ڈپریشن سے اور ٹینشن سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور کسی نہ کسی درجے میں اولیاء اللہ سے اپنے مشائخ سے جڑے رہنا صدق دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اور کوشش اور جد و جہد کے ساتھ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. یہ کھانسی سگنل ہے کہ بس کر. بسم اللہ. جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس میں دین پر صبر کرنے والا شخص اس آدمی کی مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارا لے لیا ہو, یعنی جس طرح انگارے کو ہاتھ میں رکھنا دشوار ہے اسی طرح دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تشریح میں, یعنی فسق گناہ اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر طرف گناہ ہی کا غلبہ نظر آئے گا, پس دینداروں کا دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا بسبب قلت مددگاروں کے, اور بہت صبر کی ضرورت ہوگی. اور ڈرے نہیں, میں اپنی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں. حضرت کی تشریحیں ختم ہو گئی. حضرت ہی کی تعلیمات ہیں کہ ڈرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, اللہ سے ڈریں. مخلوق کچھ نہیں بگاڑ سکتی, بالکل کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ ہی سے ڈرنے کا حق ہے. اور جو یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا, تو اس زمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے کہ جو آدمی ایسے مواقع پر دین پر استقامت سے رہے گا خدا تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے اس زمانے کے صحابہ کے 50 صحابہ کے برابر اس زمانے میں اس عمل کا ثواب ہوگا, یعنی دین پر قائم رہنے کا ثواب ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ سے درجے میں بڑھ جائے گا, بلکہ اجر و ثواب میں جو ہے اس کو اتنا اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کو بیان چل رہا ہے. رکوع کی 8 سنتیں: رکوع کی تکبیر کہنا, رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا, یہ مردوں کے لیے سنتیں ہیں. گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا, پیٹھ کو بچھا دینا, پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا, پنڈلیوں کو زاویہ قائمہ پر رکھنا چاہیے, سر اور سرین کو برابر رکھیں, یہ سر نہ اور زیادہ اٹھا ہوا ہو نہ جھکا ہوا ہو بلکہ سرین کے برابر ہوں. رکوع میں تین بار سبحان ربی العظیم پڑھنا، یہ ادنا درجہ ہے. اگر نوافل پڑھے ہوں تو پانچ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سات دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ادنا درجہ ہے تین بار سبحان ربی العظیم پڑھنا. رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ با آواز بلند کہنا، اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، اور منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو دونوں کہنا آہستہ سے، اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جانا. یہ سب سنتیں رکوع کی ہیں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اہتمام. بخاری شریف میں سفیان تیمار سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ کی قبر شریف کوہان کی شکل کی دیکھی. اور دارمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے آپ کی تشریف آوری مدینہ کے دن سے زیادہ کوئی دن احسن اور روشن تر، اور یوم وفات سے زیادہ اقبح اور تاریخ پر نہیں دیکھا. ترمذی نے ان سے روایت کیا ہے کہ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں اس کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ کی وفات ہوئی اس کی ہر چیز تاریخ ہو گئی، اور ہنوز دفن کر کے مٹی سے ہاتھ بھی نہ جاڑے تھے کہ اپنے قلوب میں ہم نے تغیر پایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے عقیدے یا عمل میں فرق آ گیا، بلکہ آپ کی قرب اور صحبت و مشاہدے کے ساتھ جو انوار خاص تھے وہ نہ رہے، اور شیخ کامل سے قرب و بعد میں تفاوت اب بھی مشاہد ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. الى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ تمام کے تمام گناہوں کو، نہ صرف ہمارے بلکہ تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے. اللہ ہم پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، ہر پریشانی اور غم سے حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرما، اپنی محبت کاملہ اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. دل سے تمام غیر کو غیر، اللہ دل کو تمام غیر سے پاک فرما دے. اے اللہ تمام غیر سے پاک فرما دے. اللہ دل میں صرف اور صرف اپنی محبت کو بھر دے. اے اللہ دل میں کوئی غیر نہ ہو. اے اللہ دل کو بالکل پاک اور صاف اور مزکا مجلہ مصفہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے. اللہ ہم سب کو جلد فرما کر، ہماری اولادوں کو بھی جلد فرما کر، اور تمام مسلمانوں کو اللہ جلد فرما کر ہم سب کو اپنے فضل سے بلا استحقاق اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ نار شہوت کو نور تقویٰ سے بدل دے. اللہ تقویٰ کامل ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ نور والی زندگی عطا فرما دے. اللہ وفاداری والی زندگی عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو حیا عطا فرما دے. ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے. ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے. اللہ کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے. دخول اولی جنت میں نصیب فرما دے. اے اللہ محشر میں جنت میں اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما دے. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے بچوں کے بچیوں کے، اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے. اے اللہ خاص فضل فرما دے. اے اللہ ان کو محبت والے اور بہت ہی حقوق کی رعایت والے بہت اچھے دیندار رشتے عطا فرما دے. اللہ والے رشتے عطا فرما دے. بے اولادوں کو اللہ صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اللہ ہم کو, ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے الہ العالمین وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.